الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ یہ محفل خلیفہ دو حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہے کہ جس میں میں اور آپ صرف اس نیت سے آئے ہیں کہ ان کا ذکر سنیں اور سنائیں اور اپنے دامنوں کو مرادوں سے بھریں اور ان کی زندگی ناز سے بہت کچھ سیکھ کے ہم یہاں سے اٹھیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے بالکل اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں تاکہ محدود سے وقت میں یہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علالت کے سبب بہت زیادہ ناساز ہو گئی، یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں ایک عام بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور آپ پھر سمجھتے ہوں گے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر ان کی فراست اور ان کی نگاہیں کہاں تک دیکھتی ہوں گی۔ چنانچہ جب طبیعت خراب ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب مجھے اس دنیا سے پردہ کرنا ہے، تو سب سے بڑی بات جو ان کے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میں اپنے بعد کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنا کے جاؤں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو وہ زمام اقتدار صحیح معنوں میں سنبھال سکے اور صحیح معنوں میں عدل و انصاف کے ساتھ وہ حکومت کر سکے۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشراء مبشرہ میں سے ہیں ان کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد فرمایا کہ میں شدید بیمار ہوں، اے عبد الرحمن ابن عوف مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہارا عمر کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی سمجھ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حالات و قرائن یہی بتا رہے ہیں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے، تو ضرور آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ اپنے بعد خلیفہ کسے بنایا جائے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کی، حضور میرے خیال میں حضرت عمر تو اس سے بڑھ کر ہیں کہ جتنا کہ آپ ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں، یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اگر عمر کو اپنے بعد خلیفہ منتخب کروں تو عمر کیسے ہوں گے؟ تو عرض کی، حضور آپ جو خیال فرما رہے ہیں حضرت عمر اس سے بھی کہیں زیادہ۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف جب گئے تو مورخین کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے بھی حضرت عمر کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ بتاؤ عثمان، عمر سے تو تمہاری بڑی اچھی دوستی ہے اور کافی عرصے سے دوستی ہے، یہ بتاؤ کہ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان غنی بھی سمجھ گئے، تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی کہ حضور ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہت اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا کوئی مثل نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں عمر کا جو ہے کوئی مثل نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن زید کو طلب کیا اسید بن حدیر کو طلب کیا اور دیگر ماہرین اور انصار کے اکابرین سے مشورہ کی اور ان سب کی آراء آپ نے معلوم فرمائی کہ بتاؤ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسید نے عرض کی کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کے بعد حضرت عمر سب سے افضل، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، اور حضرت عمر کا تو یہ حال ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ خوش ہے حضرت عمر بھی اس سے خوش ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے حضرت عمر بھی جو ہے وہ اس سے ناراض ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات مورخین کہتے ہیں کہ اس حضرت اسید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان فرمائی۔ مختصر یہ کہ جتنے بھی اکابر صحابہ کرام کو طلب کیا گیا، بزرگان کو بلایا گیا، تو ان سب کا نقطہ نظر یہی تھا کہ حضرت عمر کا ظاہر، حضرت عمر کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، اور کار خلافت کے لیے ان سے زیادہ مستعد اور قوی کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ اب سنیے آپ، پھر مورخین کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اور آئے، اور آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ حضرت عمر کی سخت مزاجی آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ وہ کتنے سخت مزاج ہیں، اس کے باوجود اگر آپ ان کو خلیفہ مقرر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کیا جواب دیں گے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتنے زیادہ سخت ہیں، تو اپنے بعد جب آپ خلیفہ منتخب کریں گے انہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی تو بڑا شاندار جواب دیا، اسے مورخین نے لکھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم نے مجھ کو خوف زدہ کر دیا، مگر میں بارگاہ الہی میں عرض کروں گا، اے اللہ میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین شخص کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مولا میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے، اور اے اعتراض کرنے والے جو کچھ میں نے کہا ہے یہ بات دوسروں تک بھی پہنچا دینا، کہ تم یہ تو کہو باہر نکل کے کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ اعتراض کیا، تو جو میں نے جواب دیا ہے یہ جواب بھی تم لوگوں تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور پھر وصیت نامہ تیار کیا گیا۔ حضرت عثمان سے فرمایا لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے لکھا، فرمایا لکھو کہ یہ وصیت نامہ ہے جو ابو بکر بن قحافہ نے اپنے آخری زمانے میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت اور عہد آخرت کے شروع میں عالم بالا میں داخل ہوتے وقت لکھایا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جبکہ ایک کافر بھی ایمان لے آتا ہے، ایک فاسق و فاجر بھی یقین کی روشنی حاصل کر لیتا ہے، اور ایک جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے بعد میں نے تمہارے اوپر عمر ابن خطاب کو خلیفہ منتخب کیا، ان کے احکام کو سننا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، میں نے حتی الامکان خدا و رسول، دین اور اپنے نفس کے بارے میں کوئی تقصیر و غلطی نہیں کی ہے، اور جہاں تک ہو سکا میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ، یعنی حضرت عمر، عدل و انصاف سے کام لیں گے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو میرے خیال کے مطابق ہوگا، اور اگر انہوں نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا، بدل گئے، تو ہر شخص اپنے کیے کا جواب دے ہوگا۔ اور اے مسلمانوں، میں نے تمہارے لیے نیکی اور بلائی کا ہی قصد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت نامے کو سر بمہور کرنے کا حکم دیا، جب وہ مہور بند ہو گیا تو آپ نے اسے حضرت عثمان غنی کے حوالے کر دیا، جسے وہ لے کر گئے، اور لوگوں کے سامنے جب یہ پیش کیا تو مورخین کہتے ہیں کہ سارے لوگوں نے خوشی خوشی حضرت فاروق اعظم کی بیعت کر لی. سارے لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیتے ہیں. اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا مورخین کہتے ہیں کہ پھر آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور تنہائی میں بلا کر انہیں کچھ وصیت فرمائی. پھر جب وہ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, زار و قطار ہو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے, اے اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس سے میری نیت مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے. تو اس بات سے خوب واقف ہے کہ میں نے فتنے اور فساد کو روکنے کے لیے ایسا کام کیا ہے, میں نے اس کے بارے میں اپنی رائے کے اجتہاد سے کام کیا ہے. مسلمانوں میں جو سب سے بہتر ہے میں نے اس کو ان کا والی بنایا ہے اور وہ ان میں سب سے قوی اور نیکی پر حریص ہے. اے اللہ میں تیرے حکم سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. خداوندہ تو ہی اپنے بندوں کا مالک و مختار ہے اور ان کی باغ دور تیرے ہی دست قدرت میں ہے. اے اللہ ان لوگوں میں درستگی اور صلاحیت پیدا کر اور عمر کو خلفۂ راشدین میں سے کرنا اور ان کے ساتھ ان کی رعیت کو اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. اللہ اکبر. پھر مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زار و قطار ہوتے رہے اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے پردہ فرماتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو جو خلیفہ منتخب کیا, خدا کی قسم بڑے بڑے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ بڑی دانش مندی پر مبنی تھا, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اسلام میں اب فتوحات بڑھیں گی, مال غنیمت آئے گا, علاقے فتح ہوں گے, پیسہ آنا شروع ہوگا. تو یہ فطرت ہے کہ جس وقت پیسہ آتا ہے تو اس وقت عبادتوں کا مزہ مسلمانوں سے رخصت ہو جاتا ہے اور مسلمان عبادتوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے. جب پیسہ آئے گا پھر جب زکات وصول کرنے کی باری آئے گی تو میرے اس دور میں لوگوں نے فتنے کو کھڑا کیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. تو جب اتنا پیسہ آنے لگے گا پھر کیا ہوگا, جب علاقے فتح ہونے لگیں گے پھر کیا ہوگا, جب لوگ عبادتوں میں سستی دکھانے لگیں گے تو پھر بعد کے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب فرمایا. وہ جانتے تھے کہ عمر بہت سخت ہیں اور دین کے معاملے میں تو بہت زیادہ سخت ہیں, کتنا ہی پیسہ کیوں نہ آ جائے, کتنے ہی ہیرے جواہرات کیوں نہ آ جائیں, لیکن عمر اس طریقے سے اسلام کی خدمت کرے گا کہ جیسے مسجد حضور کے دور میں نمازیوں سے بھرا کرتی تھی ویسے ہی مسجد عمر کے دور میں بھی نمازیوں سے پر رہے گی. الحمدللہ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ خیال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ خلافت کے مستحق اور حقدار حضرت علی تھے, تو اس نے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو خطاکار ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ تمام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی خطاکار ٹھہرایا. یعنی جس نے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کی, سارے لوگوں نے بیعت کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان سارے مسلمانوں کو خطاکار ٹھہرایا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ منتخب فرمایا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے, سب لوگوں نے فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی, کسی نے کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی معاملہ پیدا نہیں ہوا کہ کیوں صاحب جب حضرت علی موجود ہیں تو آپ ان کو کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کیونکہ سارے صحابہ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اگر کوئی افضل ہیں تو وہ حضرت فاروق اعظم ہیں, کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. لیکن ہاں کالے کپڑے پہننے والوں کو تکلیف ہونا شروع ہوئی اور بہت کچھ بکواسات اور مغلظات اس معاملے میں انہوں نے بکی اور کیا کچھ کہا. اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ دنگ ہو جائیں کہ ایسے لوگ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو کیا یہ لوگ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پھر طرح طرح کے اعتراضات جو ہے وہ انہوں نے کرنے شروع کر دیے. آئیے اب میں اس طرف آتا ہوں. یہاں پر رافضی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کر کے حضور کی مخالفت کی. ذرا غور سے سنیے گا یہ بات. خلیفہ منتخب کیا فاروق اعظم کو تو حضور کی مخالفت کی, کیونکہ حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں کسی کو بھی خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا, کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا, حالانکہ آپ اچھائی اور برائی کو خوب جانتے تھے. تو جب حضور نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فاروق اعظم کو خلیفہ کیوں بنایا؟ اللہ اکبر. اب اس کے جوابات ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیے اور بڑے شاندار جوابات دیے. میں اس سوال کے تین جوابات جو بڑے مشہور ہیں اور بہت آسان سے ہیں کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, تو یہ باتیں ہماری پیدائش سے پہلے کی, تو الحمدللہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ جب جب صحابہ کرام پر اعتراضات ہوتے رہے ہر دور میں الحمدللہ علماء اہل سنت ان اعتراضات کے منہ توڑ جواب دیتے رہے. ہر دور میں علماء اہل سنت موجود رہے کہ جس کسی نے بھی جو بھی اعتراض کیا اس کے دندان شکن جوابات ہمارے اکابر علماء نے دیے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رافضی حضرات کا یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو خلیفہ بنا کر حضور کی مخالفت کی کہ حضور نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, تو فاروق اعظم کو ابوبکر صدیق نے خلیفہ کیوں بنایا؟ آپ فرماتے ہیں یہ رافضیوں کا بہت بڑا جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ فرماتے ہیں یہ بہتان ہے, جھوٹ ہے, کیونکہ سارے رافضی اس بات کے قائل ہیں کہ سرکار نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا. سارے رافضی اس بات کے قائل ہیں کہ سرکار نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا. تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا تو فرماتے ہیں مخالفت کہاں ہے لازم آئی؟ تمہارا نقطہ نظر یہ ہے کہ علی کو خلیفہ بنایا, تو جب علی کو بنایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فاروق اعظم کو بنا دیا, تو اس میں مخالفت کہاں دکھائی دیتی ہے؟ ایک جواب آپ نے یہ دیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے اس وجہ سے خلیفہ منتخب نہیں کیا کہ حضور کریم علیہ السلام پورے یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ میرے بعد سارے صحابہ کرام کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنائیں گے سوائے ابوبکر صدیق کے. سرکار کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ علم تھا. چنانچہ احادیث کریمہ جو اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں وہ واضح طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. آپ ذرا سماعت فرما لیں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یعنی اللہ تعالیٰ اور سارے مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے. بالکل واضح فرمایا. حضور کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ بالکل واضح کر دیا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہی خلیفہ ہوں گے. اور مسلم شریف کی حدیث, حضور کریم علیہ السلام نے مرض وفات میں حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے صاحبزادے کو بلایا تاکہ آپ خلافت نامہ تیار کرتے یعنی لکھ دیں. پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمان کسی اور کو خلیفہ نہیں بنائیں گے سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے. تو حضور کریم علیہ السلام کو اس کا علم تھا, تو سرکار کو وحی کے ذریعے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ طبی اور قطعی علم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ بنیں گے بخلاف حضرت ابوبکر صدیق کے, کہ ان کے پاس نہ وحی آتی تھی نہ ابوبکر صدیق کو اس بات کا قطعی علم تھا کہ لوگ میرے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنائیں گے. لہذا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی عقل شریفہ سے کام لیتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے لیے حضرت فاروق اعظم کو وہ اچھا سمجھتے تھے, اس لیے ان پر لازم تھا کہ جس چیز میں امت کی بھلائی دیکھیں اس پہ عمل کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس پہ عمل کیا. اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دور فاروق اعظم کو دیکھ کر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ بالکل جو ہے وہ 100% درست تھا، بالکل درست جو ہے وہ آپ نے فیصلہ کیا. تیسرا جواب آپ دیتے ہیں اس اعتراض کا، شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے خلیفہ نہ بنانا اور چیز ہے اور خلیفہ بنانے سے منع کرنا اور چیز ہے. مخالفت اس وقت لازم آتی کہ حضور خلیفہ بنانے سے روکتے اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بناتے، اور اگر خلیفہ بنانا حضور کی مخالفت ہے تو پھر ایک اور جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر لازم آئے گا کہ حضرت علی نے امام حسن کو جو خلیفہ منتخب کیا تو حضور کی مخالفت فرمائی. اگر خلیفہ بنانا حضور کی مخالفت ہے تو حضرت علی نے امام حسن کو خلیفہ بنایا، تو فرماتے جب حضور نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو علی نے حضرت حسن کو جو ہے وہ خلیفہ کیوں بنایا. تو بڑے شاندار جوابات تحفہ اثنا عشریہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے دیے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زمام اقتدار کو تھامتے ہیں اور میدان عمل میں آتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے. میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو پتا چلے کہ واقعتاً حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ نبوت میں حضرت فاروق اعظم کا مقام کیا ہے اور حضور کریم علیہ السلام حضرت فاروق اعظم سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور حضرت فاروق اعظم حضور کریم علیہ السلام سے کس قدر محبت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت فاروق اعظم کی قبولیت اسلام کی دعا حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کی، خود حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا جو ہے وہ فرمائی. چنانچہ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور ابن حبان نے بھی اس کو لکھا کہ حضور کریم علیہ السلام کس انداز میں دعا کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام باحب حدین الرجلین الیک بی ابی جہل او بی عمر بن القطاب قال وکان احبہما الیہ عمر رواہ ترمذی و احمد و ابن حبان و ابن حبان وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے دعا کی، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر ابن قطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما. اللہ اکبر. راوی کہتے ہیں ان دونوں میں اللہ کو محبوب حضرت عمر تھے. حضور نے دعا کی نا، اے اللہ ابو جہل یا عمر ابن خطاب گویا تو جسے پسند کرتا اسے اسلام کی دولت عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت فاروق اعظم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. دعا قبول ہوئی، فاروق اعظم کو اسلام کی دولت عطا ہوئی. تو راوی فرماتے ہیں کہ دونوں میں اللہ کو محبوب حضرت عمر تھے. اللہ اکبر. آپ غور فرمائیے کہ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کے لیے دعا کی. اس کے بعد میں دو چار اور احادیث آپ کی خدمت میں بیان کروں. اب عربی عبارت کی طرف جاؤں گا تو پھر اس کے لیے وقت جو ہے وہ کافی درکار ہے. اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر ایمان لائے حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق اہل آسمان نے حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منائی ہیں. حضرت عمر جب اسلام قبول کر لیا تو جبریل امین آ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے فرشتے بھی جو ہے وہ حضرت عمر کے اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا آج کے دن ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی. یعنی بعض نے اس پر گفتگو کی، اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ آدھی رہ گئی. آج سے ہماری قوم جو ہے وہ آہدی رہ گئی. اللہ اکبر. یہ شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب اسلام لائے تو حضور نے ان کے سینے پر 3 دفعہ اپنا دست اقدس مارا اور آپ یہ فرما رہے تھے اے اللہ عمر کے سینے میں جو غل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان ڈال دے. آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ جو ہے وہ دہرائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ بے شک حضرت عمر کا قبول اسلام. اب یہ بڑے شاندار جملے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا قبول اسلام ہم مسلمانوں کے لیے فتح تھی. ان کی امارت یعنی ان کی حکمرانی ہمارے لیے رحمت تھی. خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لائے. بس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز ادا فرمائی. اللہ اکبر. تو حضرت عمر کی قبولیت اسلام کے بعد جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری زندگی آپ دیکھیں وہ مسلمانوں کی تقویٰ میں لگے رہے, مسلمانوں کی کامیابی میں لگے رہے, مسلمانوں کی کامرانی میں جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے رہے. اور جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا پھر جس جگہ پر حضور آرام فرما تھا یعنی بعض نے کہا کہ دار ارقم میں تو صحابہ کرام نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے, نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی اور پورے مکے میں وہ صدا سنی گئی. اس کے بعد حضرت عمر قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں. اور رونے کے بعد جب تھوڑا سا صبر ہوا تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر اپنے دین کو چھپاؤ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک عمر ہم حق پہ. عرض کی یا رسول اللہ جب ہم حق پہ ہیں تو پھر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج آپ چلیے آج انشاءاللہ ہم علل اعلان کعبے کے سامنے نماز ادا کریں گے. چنانچہ کریم علیہ السلام نے 2 صفے بنائی. اب یہ 40 مسلمان ہو گئے تھے جو دار اسلام میں داخل ہوئے, 23 عورتیں. حضور نے 2 صفے بنائی, ایک کے امیر حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسرے کے حضرت فاروق اعظم تھے. مسلمان 40 کی تعداد میں ایک حضور کریم علیہ السلام کی ذات مسعود ہے پہنچتے ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ آج مسلمانوں نے علل اعلان کعبہ شریف کے سامنے نماز ادا فرمائی. اللہ اکبر. تو اسلام کی شوکت کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چاند لگا دیے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ قبولیت اسلام کے بارے میں وہ ایک واقعہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر تلوار لے کر کے نکلے, نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی, پھر اپنی بہن فاطمہ کو مارا, بہنوں جو ہے وہ سعید کو مارا. اس کو تو ہم نے پڑھا اور بار بار جو ہے وہ اپنے اکابر اہل علم سے بھی ہم نے اس کو سماعت فرمایا. لیکن میں دوسرا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس کو بعض مورخین نے لکھا حضرت فاروق اعظم کے قبولیت اسلام کا واقعہ, ذرا اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں انشاءاللہ تعالی آپ کا مشام جا معطر ہوگا. حضرت فاروق اعظم خود قبولیت اسلام کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ایک رات حضور کریم علیہ السلام سے میں آمنا سامنا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو حضور کریم علیہ السلام بڑھ کر مسجد میں داخل ہو گئے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے چلا گیا, میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنی عبادت شروع کر دی یعنی حضور نماز پڑھنے لگ گئے اور حضور نے سورہ الحاقہ کی تلاوت فرمائی. میں کھڑے ہو کے سنتا رہا. فرماتے ہیں کہ قرآن کی نظم اور قرآن کے اسلوب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا, میں دنگ ہو گیا کہ یہ کیسا کلام ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ حضرت فاروق اعظم نے کئی محفلوں میں کہا, جمعے میں بھی کہا کہ دور جہالیت ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو عربی لینگویج سے صحیح طریقے سے واقف ہو, اس کی گرامر سے واقف ہو, اور عربی عبارت لکھتا ہو، عربی اشعار وہ پڑھتا ہو، یقیناً جس وقت وہ قرآن کو پڑھے گا اس علم کو سیکھ کر، تو آپ یاد رکھیے کہ وہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں دو تین واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلاً ایک دور تھا کہ جب اسلام آیا، قرآن آیا، تو اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی شاعر جب کوئی کلام لکھتا تو وہ اپنا کلام ایک تختی پر لکھتا اور لکھنے کے بعد اسے کعبے کے اندر ٹانگ دیتا۔ اب ان کا جو فصیح اور بلیغ شخص ہوتا وہ آتا اور سارے شاعر کے کلام جو ٹنگے ہوئے ہوتے سب کے کلام کو دیکھتا، کہیں پر کوئی خامی ہوتی اس کو وہ درست کرتا کہ یہ الفاظ جو ہے وہ فصیح و بلیغ نہیں ہے، یہ الفاظ تم نے استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کو یوں بناتے، اس کو یوں بناتے، نوک پلک اس کی درست کرتا اور وہ چلا جاتا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم حضور کی زبان ناز سے یہ سنتے ہیں قرآن بڑا فصیح اور بلیغ، چلو آج قرآن کی صرف ایک مختصر سورت سورہ کوثر ہم لکھتے ہیں اور اس میں وہیں پر ہم لکھ کے تختی پہ ٹنگا دیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ فصیح اور بلیغ شخص کیا کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے بالکل ایسا ہی کیا، سورہ کوثر لکھ دی، انا آتیناک الکوثر فصل للی ربی کا ون ہے ان نشانیہ کا ہوا لبتر، ٹنگا دیا۔ اب دور سے بیٹھ کے دیکھنے لگے کہ ہوتا کیا ہے، وہ وقت آ گیا، فصیح اور بلیغ شخص آیا، ایک ایک تختی اس نے دیکھی، نوک پلک درست کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے اس تختی کے سامنے آیا تو وہ کھڑا ہو گیا، کافی دیر تک کھڑا رہا اور دیکھتا رہا اس کو، صورت کو، اور کافی دیر دیکھنے کے بعد نیچے کچھ لکھا اور چلا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب وہ چلا گیا ہم کعبہ شریف میں داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کہ صف میں کسی نہ ہر تختی میں کوئی نہ کوئی غلطی اس نے نکالی، لیکن جب ہم نے دیکھا اپنی تختی کو جس پہ سورہ کوثر لکھی ہوئی تھی، وہ لکھتا کیا ہے کہ ہم نے تو لکھا تھا نا ان نہ آتی نہ کل کوثر فصل للی ربی کا ون ہر ان نشانیاں کا ہوا لبتر، وہ نیچے لکھتا ہے ہاذا لیسا من کلام البشر، یعنی یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید کا نظم، قرآن مجید و فرقان حمید کا اسلوب یہ اتنا شاندار ہے کہ جو شخص عربی دانی سے واقف ہے، گرامر سے واقف ہے، وہ شخص جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ دنگ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ فاروق اعظم نے دور جاہلیت میں الحمدللہ علم حاصل کر لیا تھا۔ اب فرماتے ہیں میں حضور سے آمنا سامنا کرنے کے لیے نکلا، حضور مسجد میں داخل ہو گئے، میں مسجد میں پہنچا تو حضور نے نماز شروع کی، سورہ الحاقہ کی تلاوت کی، میں کھڑے ہو کے سنتا رہا، قرآن کے نظم و اسلوب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، اور میں پھر لوگوں کی باتیں سوچنے لگ گیا کہ جیسا کہ قریش کہتے تھے کہ یہ شخص تو واقعی شاعر ہے، یعنی حضور کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ حضور جو ہے وہ شاعر ہیں، حضور اپنی طرف سے قرآن بناتے ہیں اور لے کے آ جاتے ہیں۔ پھر قرآن نے چیلنج بھی دیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے کلام الہی ہونے میں تو تم اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کر کے لے آؤ، ایک سورہ بنا کے لے آؤ، اس طرح کا قرآن بنا کے لے آؤ۔ قرآن نے جو ہے وہ چیلنج بھی دیا لیکن وہ سب کے سب لاجواب ہو گئے تھے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں جب حضور قرآن پڑھنے لگے، سورہ الحاقہ کی تلاوت کی، تو میں لوگوں کی باتوں کو سوچنے لگ گیا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ شاعر ہیں، واقعتاً یہ تو شاعر ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ سوچا، اب ذرا غور کیجئے، فاروق اعظم پیچھے ہیں، حضور آگے نماز پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تو حضور کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے جب میں نے توجہ کی، انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل لما تؤمنون، یہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے دل میں یہ بات سوچی، لوگوں کی بات پر غور کر رہا تھا، اور جب میں نے حضور کی طرف توجہ کی تو حضور نے یہ آیت پڑھی، یہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے، ترجمہ یہ ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو. اللہ اکبر. فاروق اعظم فرماتے میں نے کہا، اب دل میں جب حضور نے یہ بات کی نا تو میں نے اپنے دل میں کہا او ہو، اس کا مطلب ہے یہ کاہن بھی ہیں. تبھی تو میرے دل کی بات جان گئے. اس دور میں کہانت اپنے عروج پر تھی اور لوگ جنات کے ذریعے سے مدد لیتے اور بتا دیتے تھے، کہانت اپنے عروج پر تھی. تو میں نے دل میں کہا کہ ضرور یہ کاہن بھی ہیں، تبھی تو میرے دل کی بات جان گئے اور اس لیے انہوں نے یہ آیت پڑھی، ورنہ اگر میرے دل کی بات نہیں جانتے تو یہ آیت کیوں پڑھتے. کہتے ہیں جیسے ہی میں یہ سوچنے لگا پھر دوران نماز حضور نے یہ آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. یہ تو کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار اللہ کا کلام ہے. اللہ اکبر. حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں بس حضور نے جیسے ہی یہ آیت ختم کی خدا کی قسم ایمان میرے دل میں آ گیا، اور حضور نے جب نماز ختم کی تو میں نے حضور کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیا. اور فرمائیے آپ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ دارۂ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. واپس احادیث کی طرف آئیے، حضور کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم کا مقام کس قدر بلند ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے حضور سے پوچھا مت الساعة، یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی. حضور نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. وہ صحابی عرض گزار ہوئے کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تمہیں آخرت میں اسی کی معیت اور سنگت نصیب ہوگی جس سے تم محبت کرتے ہو. اسی کی محبت اور سنگت نصیب ہوگی، اسی کی معیت یعنی اسی کے تم ساتھ ہوگے کہ دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی قبر نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا حضور کے اس فرمان نے خوش کیا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہوگے. اب حضرت انس کہتے ہیں قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر وارجو ان اکون معہم بحبی اياهم وان لم عمل بمثل اعمالهم. حضرت انس نے کہا میں حضور سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، لہذا میں امیدوار ہوں ان کی محبت کے باعث ان حضرات کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. بالکل وہی بات جو ہمیں ہمارے امام اعلی حضرت نے سکھائی، ہمارے اکابر علماء نے سکھائی. آج ہمیں دنیا میں محبت ابو بکر صدیق سے ہے یا نہیں، فاروق اعظم سے ہے یا نہیں، عثمان غنی سے ہے یا نہیں، حضرت علی سے، حسنین کریمین سے، غوث پاک سے، غریب نواز سے، ان سارے بزرگوں سے ہمیں محبت ہے اور ان سارے بزرگوں کا مقام جنت ہے. انشاءاللہ ان کے صدقے ہم لوگوں کا مقام بھی جنت ہوگا. تو جو بات جو ہے وہ حضرت انس نے کہی، جو عقیدہ ان کا ہے، الحمدللہ ہم سنیوں کا بھی وہی عقیدہ ہے. تو ہمارا عقیدہ قرآن و سنت سے ہٹ کے نہیں ہے، ان لوگوں کی یقیناً محبت ہم کو جنتی بنائے گی. اب سنیے آپ، میں اور احادیث کی طرف آتا ہوں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا صحابہ کرام میں بڑی نفرتیں تھیں، معاذ اللہ، حضرت علی جو ہے وہ ابو بکر سے نفرت کرتے تھے، ابو بکر حضرت علی سے نفرت کرتے تھے، وہ بھی تاریخ کے حوالے پیش کرتے ہیں، دیکھو تاریخ میں یہ لکھا، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا، اس نے یہ لکھا. میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر معاملے میں تو کہتے ہو کہ قرآن سے فیصلہ کرو، اور جب یہاں پر بات آتی ہے تو کہتے ہو تاریخ سے فیصلہ کرو.
آؤ یہاں پر بھی قرآن کو دیکھو نا، جب قرآن نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی رب، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا، تو جب قرآن واضح طور پہ فرما رہا ہے تو پھر تاریخ کی ان کتابوں کی اور اس معاملے میں ان کے اس قول کی کیا حجت ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. چنانچہ آئیے، ایسے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں میں اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے اور حاکم اور مستدرک نے بھی اس حدیث شریف کو لکھا. ذرا سنیے اس بات کو بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب حضرت عمر ابن خطاب کا جنازہ تخت پہ رکھا گیا تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، وہ ان کے حق میں دعا کر رہے تھے، تحسین آمیز کلمات کہہ رہے تھے اور جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے ان پر صلات یعنی ان پر دعا پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. حضرت فاروق اعظم کا جنازہ رکھا ہوا، لوگ ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. اب سنیے، اچانک ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے گھبرا کر مڑ کے دیکھا، میں گھبرا گیا، میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے. انہوں نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ سے ملاقات کرنا پسند ہو. بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ کر دے گا، دونوں ساتھیوں کے ساتھ کرے گا، حضور کے ساتھ اور فاروق اور ابو بکر صدیق کے ساتھ. کیونکہ میں حضور سے یہ الفاظ بکثرت سنتا تھا، میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ان دو ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا. جیسا حضرت علی نے کہا بالکل ویسا ہی ہوا. آج جو روضہ رسول ہے وہی روضہ ابو بکر صدیق بھی ہے، وہی روضہ فاروق اعظم بھی ہے. اللہ اکبر، غور فرمائے آپ نے کہ کس طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں حضور سے محبت بتا رہے ہیں، حضور کو فاروق اعظم سے کتنی محبت ہے. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہوا آخذن بید عمر بن الخطاب. عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ہمراہ تھے اور آپ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. حضور کے ہمراہ تھے ہم اور آپ جو ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا اے حضور کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان. اچھے الفاظ کہے. یہ سن کر ابو بکر صدیق نے فرمایا آگاہ ہو جا، اگر تم نے یہ کہا ہے تو میں نے بھی حضور کو یہ فرماتے سنا کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر ابھی تک سورج طلوع ہی نہیں ہوا. میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا. تو شاندار الفاظ کہے، تو ادھر بھی جو ہے آپ نے شاندار الفاظ کہے. اب حضور کو کتنی محبت ہے فاروق اعظم سے، دیکھیے آپ. دیکھو سارے صحابہ کی یہ آرزو تھی کہ حضور ہمارے لیے دعا کریں. حضور دعا کرتے تھے وہ خوش ہوتے تھے، لیکن آؤ ذرا حضور کیا فرماتے. ان عمر انہ استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرۃ فقال ای اخی اشرکنا فی دعائک ولا تنسنا رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جب امام ترمذی کسی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، علماء موجود ہیں، پھر اس حدیث کا درجہ بہت بلند ہوگا، بہت بلند ہوتا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے عمرے کی اجازت طلب کی تو حضور نے انہیں فرمایا اے میرے بھائی تم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اے میرے بھائی عمر تم ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور شریک رکھنا، ہمیں نہیں بھولنا۔ اور بعض جگہ پر میں نے پڑھا کہ حضرت فاروق اعظم حضور کے وصال کے بعد اس بات کو کہتے اور زار و قطعت رویا کرتے تھے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ مجھے اپنا بھائی کہا، مجھے جو ہے وہ حضور نے اپنا بھائی کہا۔ اور ذرا سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کہ ایک دفعہ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو سفید قمیص، قمیصن اب یدا، سفید قمیص زیب تن کیے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے عمر تمہاری یہ قمیص نئی ہے یا پرانی ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پرانی ہے۔ تو حضور کے الفاظ دیکھے، حضور نے فرمایا اللہ کرے تم ہمیشہ نیا لباس پہنو۔ اے عمر پرانی، اللہ کرے تم ہمیشہ نیا لباس پہنو، پرسکون زندگی بسر کرو اور اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حضور نے جیسے ہی کہا ویسے ہی ہوا۔ حضور نے جو یہ کہا نا کہ اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے، ایسے ہی ہوا کہ حضرت فاروق اعظم بھی دعا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینے میں مجھے موت عطا فرما۔ تو آپ کی شہزادی ام المومنین حضرت حفصہ نے ایک موقع پہ عرض کی بابا جان مدینے میں شہادت کی موت آئے، مدینے میں آپ کو کون قتل کرے گا؟ کیا کافر آ جائیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے کہ آپ شہید کہلائیں؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تم دیکھنا کہ اللہ تعالی ویسا ہی کرے گا جیسے کہ میں نے دعا کی، جیسے کہ میں نے دعا کی ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسا فاروق اعظم دعا کرتے تھے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو، یہ مجوسی تھا۔ یہ ایک مرتبہ آیا شکایت لے کر اپنے مالک کی فاروق اعظم کے پاس، امیر المومنین میرے مالک مجھ سے کہتے ہیں کہ روزانہ تم مجھے 4 درہم دو گے، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ابو لولو تم لوہار بھی ہو، تم بڑائی یعنی تم کارپینٹر بھی ہو، اور تم نقش و نگار بھی لکڑی پر بہت اچھے طریقے سے کرتے ہو، گویا 3 فن تمہیں آتے ہیں۔ تو اب اگر تمہارے مالک مغیرہ اگر تم سے 4 درہم لیتے ہیں تو اس میں کوئی تکلیف نہیں، تم تو بہت زیادہ کماتے ہو، تمہیں کیا تکلیف؟ بس یہ بات اسے بری لگ گئی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر ایک دن آیا، بلکہ فاروق اعظم نے خود بلایا، فرمایا کہ تم یہ کہا کرتے تھے نا کہ میں ایسی چکی بنا سکتا ہوں جو ہوا سے چلے، تو تم ایسا کرو میرے لیے ایک ایسی چکی بناؤ جو ہوا سے چلے۔ اب جب فاروق اعظم نے یہ کہا تو وہ سامنے سے کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا ہاں ایسی چکی بناؤں گا میں کہ جس کی مثالیں لوگ قیامت تک دیا کریں۔ جب وہ جانے لگا فاروق اعظم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے، لیکن اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی۔ وہ پھر اپنی پلاننگ میں لگا رہا، اس نے چھرا خنجر آپ کہہ لیں اسے تیار کیا، اسے زہر میں بجھایا، اور بجھانے کے بعد اب وہ انتظار کرنے لگا کہ کب یہ موقع ہاتھ آئے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ دستور تھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ لوگوں سے فرماتے لوگوں اپنی صفوں کو درست کر لو، لوگوں اپنی صفوں کو درست کر لو، تو لوگ جو ہے وہ اپنی صفوں کو درست کرتے تھے، بس اس کے لیے یہ موقع بہت اچھا تھا۔ فاروق اعظم ادھر گھوم کے فرمانے لگے لوگوں اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر دوسری طرف ہوئے لوگوں اپنی صفوں کو درست کر لو، یہ پیچھے موجود تھا، اس نے وہی زہر میں بجھا ہوا کھنجر نکالا اور حضرت فاروق اعظم پر پے در پہ اس نے وار کی کہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے، حضرت فاروق اعظم زمین پہ جلوہ گر ہو گئے، 26 ذی الحجہ زمین پہ جلوہ گر ہو گئے۔ اب وہ حملہ کر کے بھاگا، اور اپنی جان بچانے کے لیے اس نے 6 اور مسلمانوں کو شہید کیا. 6 اور مسلمان بھی شہید ہوئے. مورخین کہتے ہیں کہ ایک عراقی نے اسے دیکھ لیا کہ یہ فیل کر کے بھاگ رہا ہے, کیا کریں. کہتے ہیں اس نے اپنی چادر اس کے اوپر پھینک دی, یہ چادر میں الجھ گیا اور اجلنے کے بعد اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا. خودکشی جو ہے وہ اس نے کر لی اور وہیں پر وہ مر گیا. اتنا خون بہنے کے باوجود اللہ اکبر, حضرت فاروق اعظم کی طاقت ہے کہ حضرت فاروق اعظم کچھ دن جو ہے وہ حیات رہے. آپ کو دودھ پلایا گیا, دودھ زخموں کے ذریعے سے باہر آ گیا. پھر آپ نے یہ سارے معاملات جو ہے وہ آخری, کہ پھر خلیفہ کس کو منتخب کیا جائے, وہ آخری ایام میں حضرت فاروق اعظم نے کیے. اور پھر اپنے شہزادے عبداللہ ابن عمر کو بھی بھیجا رضی اللہ تعالیٰ نما کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے پاس جا اور ان سے کہو کہ حضور کریم علیہ السلام, حضرت ابوبکر صدیق برابر میں جو جگہ خالی ہے اگر آپ وہ مجھے دیں تو مجھ پر آپ کا احسان ہوگا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. ناچے حضرت عمر خوش ہو گئے. پھر آپ کا وصال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس مقام پر جو ہے وہ لٹا دیا گیا. اس وقت سے لے کر آج تک آرام فرما ہے. انشاءاللہ قیامت تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شان و شوکت سے جو ہے وہ آرام فرما رہیں گے. تو حضور کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اے عمر, اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ شہادت کی موت عطا فرمائے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اور بھی جو ہے بہت سی احادیث ہے کہ جو بیان کی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو بڑی عقل سے نوازا. اور آج بھی میں پڑھ رہا تھا زہر کے بعد مورخین کی باتیں, کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ اتنے ذہین تھے کہ وہ بندے کی چال سے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ بندہ کیسا ہے. بندہ سامنے آئے, وہ اتنے مردم شناس تھے مورخین کہتے ہیں, وہ آنکھوں کو دیکھ کر, وہ بھووں کو دیکھ کر, وہ گال کو دیکھ کر دبے ہوئے یا ابھرے ہوئے ہیں, ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ اس بندے کے اندر کیا صلاحیت ہے. اب دو باتیں مورخین نے جو ہے ذکر کی, میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. یقیناً آپ نے نہیں سنی ہوگی. فاروق اعظم کتنے ذہین اور کس طریقے سے بندے کو پہچانتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ مورخین کہتے ہیں کہ جو لوگ فاروق اعظم نے کسی کو حاکم بنایا, کسی کو گورنر بنایا, جو کچھ کیا, تو فاروق اعظم نے جو فیصلہ جس کے بارے میں فرمایا بالکل درست تھا. فرمایا کرتے تھے اس میں حاکم بننے کی صلاحیت نہیں ہے. لوگ کہتے تھے حضور آپ بنا دے, بنا دیا, باقی وہ حاکم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. فرمایا میں تم سے کہتا تھا نا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اب ذرا سنیے وہ کتنے ذہین تھے کہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے, تشریف لے جا رہے, راستے میں دیکھا کہ ایک شخص پہاڑ سے بڑی تیزی سے اتر رہا, بڑی جلدی میں. اپنے ساتھیوں سے فرمایا میرا خیال ہے, اب یہ جو فرماتے ہیں نا فاروق اعظم میرا خیال ہے, بخاری میں ایک جگہ پر اس کا حوالہ ہے, حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے جب بھی سنا کہ وہ فرماتے میرا اس بارے میں یہ خیال ہے, میرا اس بارے میں یہ خیال ہے, وہ فرماتے خدا کی قسم بالکل ویسے ہی ہوتا جیسے میرے والد کا خیال ہوتا. میرا خیال ہے جس بارے میں یہ فرمائے. تو اب اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے میرا خیال ہے, میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے یہ بندہ جو تیزی سے پہاڑ سے اتر رہا ہے نا, اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس نے کچھ اشعار بھی لکھے ہیں اپنے بیٹے کی جدائی میں. چنانچہ جب یہ نیچے اتر کے تمہارے سامنے آئے اس سے پوچھ لینا. اب وہ جب پہاڑ سے نیچے اتر کے سامنے آیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے, وہ کہنے لگا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے کچھ اشعار اس کی محبت میں لکھے ہیں تمہیں سناؤں. تو فاروق اعظم فرمان دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا میرا خیال ہے, میرا ذہن یہ کہتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھی, ایک شخص بڑی تیزی سے سامنے سے چلا گیا, صرف ایک جھلک اس کے چہرے کو دیکھ تو سامنے سے گزر گئے. فرمانے لگے میرا خیال ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, ذرا اسے بلاؤ. اسے بلایا گیا, پوچھا بتاؤ تم کس مذہب پر ہو. اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں میں کافر ہوں. فرمایا دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا. اللہ اکبر. اتنے ذہین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات مسعود ہے. دو چار باتیں اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ سے اجازت چاہوں. ایک کتاب پڑھ رہا تھا مغرب کے بعد تو اس میں مجھے یہ بات ملی, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور اب تو بہت آسانی ہو گئی جب سے نیٹ آیا ہے, بہت ساری کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں. اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اس کا صحیح استعمال اگر کرو تو بہت کچھ سیکھ جاؤ, بہت کچھ حاصل کرو. اگر برائی کی طرف چلے گئے بس دو تین بٹن دبانے ہیں, گناہوں کی دنیا بھی دور نہیں ہے اور لوگ اس میں تباہ ہو گئے برباد ہو گئے. لیکن جب اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے خدا کے لیے اس زندگی سے مسلک حق اہل سنت کو فائدہ پہنچاؤ, اپنی زندگی اچھی بناؤ تاکہ قوم جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے. آپ کو کوئی ہنر اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرو, اپنے مسلک کو ہر حوالے سے جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو. بزنس مین ہو مسلک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ, مقرر ہے مسلک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, ناتواں ہیں مسلک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, حافظ ہے مسلک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو اپنے مسلک کو یہ وقت ہے کہ ہم فائدہ پہنچائیں. اس وقت ہمارا مسلک ہم سب کو آواز دے رہا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اپنے مسلک کو فائدہ پہنچائیں. سنیے آپ بڑی پیاری بات ہے, بس وہ سرسری طور پہ نگاہوں کے سامنے آ گئی تھی تو اس لیے میں نے اس کو فوٹو کاپی کرا دیا. حضرت علی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک خواب دیکھا حضرت علی نے. سنیے گا ذرا کہ مسجد نبوی شریف میں خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. خواب دیکھتے ہیں حضور کے وصال کے بعد اور امیر المومنین اس وقت حضرت عمر ہیں, اس وقت خواب دیکھ رہے ہیں کہ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت علی نے بھی آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد حضور کریم علیہ السلام مسجد کی دیوار سے پشت انور لگا کے بیٹھ گئے, ٹیک لگا کے خواب میں دیکھ رہے ہیں. اتنے میں ایک عورت کھجوروں کا تشت لے کے حاضر ہوئی اور آپ کے سامنے وہ تشت پیش کیا. حضور علیہ السلام نے اس میں ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی کو عطا فرمائی اور باقی کھجوریں دوسرے نمازیوں میں تقسیم کر دی. ایک کھجور اٹھائی اس میں سے حضرت علی کو دی, دوسری تیسری نہیں دی, باقی نمازیوں میں تقسیم کر دی. حضرت علی کی آنکھ کھل گئی, آپ نے محسوس کیا کہ زبان پہ کھجور کا ذائقہ ہے. جو خواب میں, اور یہ بات ہے حضور جسے خواب میں عطا فرما دیں خدا کی قسم بیداری کے بعد بھی وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی. کسی کو دودھ پلا دے وہ دودھ اگر اپنی ہتھیلی پہ اگر تھوکے تو دودھ جو ہے اس کی ہتھیلی پہ بالکل دکھائی دیتا, ایسا نہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ وہی کھجور کا ذائقہ ہے. تو صبح فجر ہوئی تو آپ نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لائے. اب خواب ختم ہو گیا, بیدار ہو گئے اور دیکھا جو کھجور حضور نے عطا فرمائی اس کا ذائقہ محسوس کیا کہ آپ کی زبان پر اور دہن میں ہے. صبح فجر ہوئی تو آپ نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے. سنیے گا باواز بلند سبحان اللہ کہہ دیجئے گا, بلکہ آپ کا دل خود کہے گا کہ میں سبحان اللہ کہوں. صبح ہوئی تو فجر ہوئی آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے. حضرت فاروق اعظم حزب معمول خود نماز پڑھا رہے تھے, آپ بھی حزب طریقہ آپ کے پیچھے نماز کے لیے جماعت میں شامل ہو گئے. نماز جماعت سے فارغ ہو کر حضرت فاروق اعظم مسجد کی دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اسی مقام پہ جہاں خواب میں حضور کریم علیہ السلام بیٹھے تھے, اسی انداز میں بیٹھ گئے جیسا حضرت علی نے خواب میں سرکار کو دیکھا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک عورت کھجوروں کا تش لے کے آیا مسجد کے دروازے پر, اس کے پاس کھجوروں کا تش تھا. بس وہ آگے بڑھی, حضرت عمر کے ہاتھوں میں کھجوروں کا تش پیش کر دیا گیا. حضرت عمر نے تش میں سے بالکل ویسی کھجور اٹھائی جیسا سرکار نے خواب میں اٹھائی. سب سے پہلے سرکار نے کھجور حضرت علی کو دی تھی خواب میں، اور ادھر بھی فاروق اعظم نے سب سے پہلے کھجور حضرت علی کو دی، حضرت علی کو دی، باقی کھجوریں دوسرے نمازیوں میں تقسیم کر دیں۔ حضرت علی نے عرض کی، یا امیر المومنین، ایک کھجور مجھے اور بھی دے دیتے تو بہت مزہ آتا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے علی، اگر رات کو حضور نے آپ کو دو کھجوریں دی ہوتی، واللہ میں بھی آپ کو دو دیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کو دوسری کھجور دے دیتا، جب حضور کریم علیہ السلام نے نہ دی تو میں آپ کو کیسے دوں؟ حضرت علی نے کہا، اے فاروق اعظم، امیر المومنین، میرے یہ خواب کا واقعہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، بندہ مومن نور ایمان سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، عرض کی، امیر المومنین، سچ فرمایا آپ نے؟ واقعی ہی میں نے اسی طرح رات کو منظر دیکھا، اور جیسی لذت کھجور میں، سنیے یہ الفاظ بھی بڑے توجہ کے لائق ہیں، کہ جیسی لذت خواب میں کھجور میں موجود تھی جو حضور نے دی تھی، خدا کی قسم ویسی لذت اس کھجور میں بھی موجود ہے جو آپ نے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ غور فرمائیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے، اور کس قدر صحابہ کرام جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، گفتگو ختم کروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران کو فتح کیا اور اسلام کا علم بلند کیا، تو مال غنیمت میں وہاں کے بادشاہ کی بیٹی حضرت فاروق اعظم کے پاس آئی، ایران کے بادشاہ کی بیٹی، اب ذرا غور سے سنیے، جن کا نام شہر بانو تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے سامنے پیش ہو گئی، بادشاہ کی بیٹی جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اس میں جو ہے ہیرے جواہرات لگے ہوئے، بادشاہ کی بیٹی آئی۔ اب میری زبان میں سنو، یہاں تو مورخ نے جو لکھا وہ لکھا، لیکن آپ کا مشام جہاں معطر ہوگا۔ اب بادشاہ کی بیٹی آ گئی، ایران فتح ہو گیا، اب یہ بادشاہ کی بیٹی دیں کس کو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا فرمایا، بادشاہ کی بیٹی اسی کے پاس جائے گی جو خود بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے حضرت شہر بانو حضرت امام حسین کے حوالے کر دی، حضرت شہر بانو امام حسین کے حوالے کی، اور حضرت شہر بانو کے بطن سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں وہ باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، باغ فدق میں، باغ فدق تو بہت کم رقم سے مل جاتا، یہ بادشاہ کی بیٹی جو زیورات پہنی ہوئی تھی اس کی رقم تو بہت زیادہ تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت شہر بانو جو ہے حضرت امام علی مقام امام حسین کو دے دی، ان سے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ اور خدا کی قسم، آج دنیا میں جو بھی سید چمک رہا ہے، یہ میرے زین العابدین کا صدقہ ہے۔ بغداد میں غوث اعظم چمک رہے ہیں، زین العابدین کا صدقہ ہے۔ غریب نواز اجمیر میں چمک رہے ہیں، زین العابدین کا کمال ہے۔ اور اسی طریقے سے داتا صاحب جو چمک رہے ہیں لاہور میں، یہ جو ہے امام زین العابدین ہی کی برکت ہے۔ یزید کے 14 بیٹے ہوئے، 14 بیٹے، نصر یزید کا پتہ نہیں ہے، صرف ایک زین العابدین میں اللہ نے اتنی برکت رکھ دی کہ آج پوری دنیا میں حسین کی اولاد موجود ہے، پوری دنیا میں امام زین العابدین کی اولاد موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، مگر جو مجھے نئی نئی باتیں لگی کہ عموماً جس کو بیان نہیں کیا جاتا، میں نے وہ باتیں جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سارے علماء کرام آئے، برادر محترم آئے، جناب حضرت اللہ مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب، میں خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عرفان بھائی ہمارے آئے، ساتھی ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی عبدالعزیز صاحب آئے، میں جو ہے وہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیگر جو علماء کرام آپ کے سامنے موجود ہیں، میں سب کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں پر تشریف لے کر کے آئے۔ آپ تمام لوگوں کا بھی میں ممنون و مشکور ہوں۔